السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کابل میں بین الاقوامی امدادی تنظیم کے دفتر پر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی کارروائی لگ بھگ 10 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی. تمام حملہ آور مارے گئے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں آزادی مظاہرے اور تشدد جاری. حفاظی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں مزید 2 نوجوان ہلاک, تقریباً 150 شہری زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. سیرین سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, عراق میں حکام نے منگل کو بتایا ہے کہ رات دیر گئے وسطی بغداد کے ایک مصروف تجارتی علاقے میں ہونے والے کار بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور پیر کے روز شام میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے, جن میں کم از کم 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور شام کے تنازع کو ختم کرنے کے بارے میں روس سے مذاکرات کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری خالی ہاتھ گھر لوٹ رہے ہیں. وہ شام میں جنگ بندی کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے سفارتکاری کی سخت کوششوں کے باوجود ناکام رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغان سیکیورٹی فورسز نے تمام 3 مسلح حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے منگل کے روز یہ اعلان کیا اور بتایا کہ وسطی کابل میں رات گئے عسکریت پسندوں کے محاصرے کو ختم کر دیا گیا ہے جو 1 گھنٹے سے جاری تھا. انہوں نے بتایا کہ 42 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے جو دارالحکومت کے شاہراہ 9 کے علاقے میں واقع ایک رہائشی احاطے میں محصور تھے. یہ عمارت بین الاقوامی خیراتی ادارے کیئر سے منسلک تھی. خیراتی ادارے نے منگل کے روز بتایا کہ ان کے خیال میں اس حملے کا نشانہ افغان حکومت کی ایک عمارت تھی جو کابل میں ان کے دفتر کے قریب تھی. انہوں نے بتایا کہ کیئر کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے, لیکن تصدیق کی کہ تمام عملے کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. جرائم کی تحقیقات کرنے والی پولیس کے ادارے کے سربراہ فریدون عبیدی نے بتایا.
سے مہاجم کہ جائے گرفتہ بودن انہا توسط نیروائے ویجی پولیس از بین بردہ شدن و ایک مہاجم ہم کے در قدم اول.
فریدون عبیدی کہہ رہے ہیں حملے میں 4 باغی ملوث تھے. ان میں سے ایک نے بارود سے بھری ایک کار دھماکے سے اڑا دی اور باقی 3 حملہ آوروں نے عمارت کے اندر گولیاں چلائیں. انہیں پولیس کی خصوصی فورس نے ہلاک کر دیا. ہمارے صرف 6 افراد زخمی ہوئے. کابل کے اس حملے کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھی یہ رپورٹ دی ہے.
کابل میں پیر کی شب ہونے والے ایک حملے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی کارروائی تقریباً 10 گھنٹوں سے زائد وقت تک جاری رہنے کے بعد منگل کی صبح ختم ہوئی. افغان عہدیداروں نے منگل کو بتایا کہ آخری حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے. حکام کے مطابق کابل کے ایک کاروباری اور رہائشی علاقے میں واقع بین الاقوامی امدادی تنظیم کیئر کے دفتر کے قریب خودکش کار بم دھماکے کے بعد مسلح حملہ آور تنظیم کے دفتر میں چھپ گئے تھے. حملے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور جھڑپ شروع ہو گئی. اس دوران کئی دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں. اس حملے میں 6 افراد زخمی ہوئے, جبکہ 42 افراد بشمول غیر ملکی شہریوں کو عمارت سے نکال لیا گیا. اس حملے سے کچھ ہی گھنٹے قبل پیر کو کابل میں افغان وزارت دفاع کی عمارت کے باہر یکے بعد دیگرے 2 بم دھماکوں میں لگ بھگ 35 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. کابل میں حملے کے بعد کئی قریبی مقامات میں ٹریفک کو بند کر دیا گیا, جبکہ علاقے میں اسکول بھی بند رہے. وزارت دفاع کی عمارت کے باہر ہونے والے بم دھماکے میں مارے جانے والوں میں افغان فوج کے ایک جنرل اور ضلع پولیس کے سربراہ سمیت کئی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کی محافظ فورس کا نائب سربراہ بھی وزارت دفاع کے باہر ہونے والے بم دھماکوں میں مارا گیا. وزارت دفاع کے باہر ہونے والے بم دھماکوں کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی تھی. بین الاقوامی امدادی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا چمپا پٹیل نے ایک بیان میں کہا کہ کابل میں امدادی تنظیم کیئر پر مسلح گروہ کے حملے میں شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا اور یہ اقدام جنگی جرم کے مترادف ہے. افغانستان میں پیر کو ہونے والے بم دھماکوں سے تقریباً دو ہفتے قبل کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے حملے میں طالب علموں اور ایک استاد سمیت 13 افراد مارے گئے تھے جبکہ 80 افراد زخمی ہوئے۔ شدت پسند تنظیم داعش کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ افغانستان میں طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، خاص طور پر 2014 کے اواخر میں ملک سے بیشتر بین الاقوامی افواج کے چلے جانے کے بعد جنگجوؤں نے اپنے حملوں کا دائرہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا دیا۔ سلامتی کی اس صورتحال پر افغانستان کے اتحادی ممالک کو بھی تشویش ہے۔ ادھر پاکستان نے پیر کو رات دے گئے ایک بیان میں کابل میں ہونے والے بم دھماکوں کی شدید مذمت کی اور ان میں ہونے والے جانی نقصان پر افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی گلوبل ایجوکیشنل رپورٹ 2016 کے مطابق پاکستان میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم زبوں حالی کا شکار ہے۔ رپورٹ میں خاص طور سے دیہی علاقوں میں تعلیم کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
عالمی سطح پر تعلیم کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک تازہ جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شعبہ تعلیم کے اہداف کے حصول میں کئی دہائیاں پیچھے ہے۔ دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت کے شعبہ تعلیم پر مقامی و بین الاقوامی سطح پر پہلے بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، جہاں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2,40,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دیہی علاقوں کے مردوں میں خواندگی کی شرح 64% ہے، جبکہ خواتین میں شرح صرف 14% ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایسی ہی کئی بین الاقوامی رپورٹس میں یہ کہا جا چکا ہے کہ بنیادی تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے طلبا چھوٹی جماعتوں کے سبق کو بھی بمشکل پڑھ پاتے ہیں، جس سے معیار تعلیم کی ابتری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان بنیادی تعلیم کے میدان میں اہداف کے حصول کے سلسلے میں تقریباً 50 جبکہ ثانوی تعلیم کے میدان میں 60 سال پیچھے ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں شعبہ تعلیم میں ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ تنازعات ہیں، جو کہ بچوں کو اسکولوں سے محروم رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایک معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مندرجات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ حکومتوں کا شعبہ تعلیم اور سماجی ترقی کے شعبوں کی طرف غیر سنجیدہ رویہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔
ان کا کوئی بھی پلان خاص طور پر تعلیم کے میدان میں ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے یہ دعوے نہ کیے ہوں کہ اگلے اتنے سالوں کے اندر ہم یہ کر لیں گے، لیکن وہ اتنے اگلے سال جو ہے وہ آئندہ کے 5 سال 10 سال ہوتے ہیں، اور جب تک وہ پورے ہوں اس وقت تک حکومتیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا وعدے بلائے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ نان سیریسنس ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے، ہمارے منتظمین کی طرف سے ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سماجی شعبوں کو ترقی میں حصے دار بنائے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ پائیدار ترقی بشمول خوشحالی میں اضافہ، صحت کی بہتر سہولتوں، تشدد میں کمی اور صنفی مساوات میں اضافے کے لیے تعلیم بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران انہوں نے تعلیم کے لیے مختص سالانہ رقم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بچوں کے اسکولوں میں داخلے اور حاضری کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدام کیے ہیں، جس کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ بھارتی حکومت علاقے میں کشیدہ حالات کی بہتری کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہی ہے، تاہم احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے تازہ ترین صورتحال پر یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
20 سیاسی جماعتوں سے وابستہ 26 بھارتی ممبران پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کل جماعتی وفد کے سری نگر اور جموں کے 2 روزہ دورے کے دوران اور اس کے فوراً بعد وادی کشمیر میں احتجاجی مظاہروں میں غیر معمولی شدت مشاہدے میں آئی۔ مظاہروں اور سنگ باری کے واقعات پر قابو پانے کے لیے حفاظتی دستوں نے پیلٹ گن چلائے اور ٹیئر گیس اور پیپر گیس شل، مرچی اور فلیش گرینیڈ اور حال ہی میں متعارف کرائے گئے پاوا شل خوب استعمال کیے۔ بعض مقامات پر براہ راست فائرنگ بھی کی گئی۔ 1,000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک 22 سالہ آصف مجید ناگو منگل کی صبح سری نگر کے ایک اسپتال میں چل بسا۔ اس دوران جنوبی ضلع اننت ناگ کے سیر ہمدان علاقے میں حفاظتی دستوں نے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے ہجوموں پر پیلٹ فائرنگ کی، جس میں ایک اور نوجوان نصیر احمد ہلاک ہو گیا جبکہ 122 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک خاتون جمیلہ کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نزدیک سے کی گئی پیلٹ فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں چھرے اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حفاظتی دستوں نے ان کے بقول بڑے پیمانے پر تشدد پر قابو آنے کے لیے مجبوراً طاقت استعمال کی۔ مقامی لوگوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی جمعیتیں علاقے میں رات کی 3 بجے وارد ہوئیں اور پھر نجی گھروں میں زبردستی گھس کر مکینوں کی مار پیٹ شروع کی اور املا کو نقصان پہنچایا۔ وہ ان نوجوانوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی جن پر پولیس نے بھارت مخالف مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور سنگ باری کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ شہریوں نے پاؤ پھٹتے ہی زیادتیوں کے خلاف سڑکوں کا رخ کیا اور حفاظتی دستوں نے مظاہروں کو دبانے کے لیے طاقت استعمال کی۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد وادی کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری شورش میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیشتر ہلاکتیں حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں ہوئی ہیں، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں۔ وسیع پیمانے پر مظاہروں اور سنگواری کے واقعات کا ایک وسیع سلسلہ 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ صورتحال میں بہتری لانے کی غرض سے بھارت کا ایک کل جماعتی وفد سری نگر اور جموں کے دورے پر تھا۔ وفد کی قیادت بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کی، تاہم سیاسی مبصرین کا خیال ہے اور اس کی توثیق بعض اپوزیشن جماعتوں نے بھی کی ہے کہ یہ دورہ ناکام رہا، کیونکہ وفد سے صرف بھارت نواز جماعتوں کے لیڈروں اور بعض دوسری ہم خیال تنظیموں کے نمائندوں اور افراد نے ملاقاتیں کی، جبکہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور تاجر وکلاء اور ڈاکٹروں کے انجمنوں اور سول سوسائٹی گروپس نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا، یہ کہہ کر کہ بھارتی آئین کے تحت نئی دہلی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ موجودہ صورتحال سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ منگل کو بھارتی وزیر داخلہ نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے مل کر انہیں دورے کے نتائج سے آگاہ کیا۔ وفد میں شامل اراکین بدھ کو نئی دہلی میں ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں جس میں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ حکومت نے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے تئیں سخت موقف اختیار کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم انہیں حاصل اعلیٰ زڈ سیکیورٹی میں کمی لانا ہوگا۔ دینیستان سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ صورتحال میں بہتری کے بعد شہر کے تمام حصوں سے کرفیو ہٹا دیا گیا ہے، تاہم دفعہ 144 کے تحت 5 یا 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی نہ صرف سری نگر بلکہ پوری وادی کشمیر میں جاری رہے گی۔ اس دوران کشمیر کے نصف درجن دوسرے علاقوں سے آزادی مظاہروں اور پرتشدد واقعات اور اس دوران مزید افراد کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
عراق میں حکام نے منگل کو بتایا کہ رات دیر گئے وسطی بغداد کے ایک مصروف تجارتی علاقے میں ہونے والی کار بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے سے کچھ ہی دیر بعد شدت پسند گروپ داعش نے انٹرنیٹ پر جاری ایک بیان میں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ مقامی پولیس کے ایک عہدیدار کے مطابق شدت پسندوں کی طرف سے شیعہ اکثریتی آبادی والے علاقے کرادا میں بارودی مواد سے بھرا ایک چھوٹا ٹرک کھڑا کیا گیا جس میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے 28 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں کی تدفین منگل کی صبح کی گئی اور اس موقع پر سوگواروں نے تابوتوں کو عراق کے پرچم سے لپیٹ رکھا تھا۔ داعش نے اپنے بیان میں کہا کہ اس حملے کا نشانہ شیعہ برادری کے لوگ تھے۔ پیر کے روز شام میں ہونے والے بم دھماکوں کے سلسلے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جن میں کم از کم 48 افراد ہلاک ہوئے، جس سے ایک روز قبل داعش کے شدت پسند گروپ کا شام ترک سرحد کی آخری پٹی پر قبضہ ختم کیا گیا۔ دھماکوں کا نشانہ ہومس اور ترتوس کے سرکاری کنٹرول والے شہر، کردوں کے زیر کنٹرول حسکا کا شہر اور دمشق کے مضافات بنے۔ شام کے تنازع کو ختم کرنے کے بارے میں روس سے مذاکرات کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری خالی ہاتھ گھر لوٹ رہے ہیں۔ وہ شام میں جنگ بندی کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے سفارتکاری کی سخت کوششوں کے باوجود ناکام رہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی معاملات اب بھی حل طلب ہیں۔ محکمہ خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ امریکی اور روسی مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت اس ہفتے بھی جاری رہے گی۔ چین کے شہر ہانگجو میں جی 20 سربراہ اجلاس سے علیحدہ امریکہ اور روس کے صدور نے شام کے بارے میں گفتگو کی، جس کے بارے میں باراک اوباما نے گفتگو کو کاروباری نوعیت کی اور تعمیری لیکن نامکمل قرار دیا۔ روسی صدر پوٹن نے ایک علیحدہ اخباری کانفرنس میں نمائندوں کو بتایا کہ شام سے متعلق امریکہ اور ترکی کے درمیان بات چیت جاری ہے اور اس ضمن میں مذاکرات کاروں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ منگل کو لاؤس کے دارالحکومت میں سرکردہ شخصیات کے ایک بڑے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے انہیں یقین دلایا کہ آنے والے برسوں میں ایشیا بحر الکاہل علاقہ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے مزید اہمیت حاصل کر جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
لاؤس کے دارالحکومت وینٹائن کے لاؤ نیشنل کلچرل ہال میں تقریباً 1000 عمائدین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس علاقے کے بارے میں اپنے عزم کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ امریکہ ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں اسٹریٹجک توازن کو دیرپا بنیادوں پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ صدر کے الفاظ،
We strengthened our alliances with our new defense guidelines. Japan and the United States will do even more together to uphold regional security. We've expanded our collaboration with the Republic of Korea, including on missile defense to counter North Korean threats.
ہم اپنے اتحادیوں کو مضبوط کریں گے۔ ہماری نئی دفاعی گائیڈ لائن کے مطابق جاپان اور امریکہ مل کر علاقائی سیکیورٹی کو قائم رکھنے کے لیے مزید کام کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم جنوبی کوریا کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جس میں ہمارا میزائل دفاعی پروگرام شامل ہے، تاکہ شمالی کوریا کے خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میں اس سلسلے میں جنوبی کوریا کے صدر پاک سے ملاقات کروں گا۔ اسی طرح ہم آسٹریلیا اور فلپائن کے ساتھ مل کر بحر الکاہلی علاقے کی بحری سیکیورٹی کو مزید مستحکم کریں گے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ ایشیا بحر الکاہل کے علاقے کے ممالک سے بہتر اور مستحکم تعلقات امریکہ کی خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس علاقے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ چین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتا رہے گا۔ صدر اوباما کہتے ہیں،
We've worked to build a constructive relationship with China. Our two governments continue to have serious differences in important areas. The United States will remain unwavering in our support for universal human rights. But at the same time, we've shown that we can work together to advance mutual interests.
ہم چین کے ساتھ تعمیری تعلقات کی استواری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری دونوں حکومتوں کے درمیان بعض اہم معاملات پر اختلافات بدستور موجود ہیں۔ امریکہ انسانی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں اپنے عزم پر قائم رہے گا، مگر اس کے باوجود کچھ شعبوں میں ہم باہمی مفادات کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھ سکتے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان بہت سے شعبوں میں تعاون اور اشتراک جاری ہے۔ اس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے باز رکھنا اور جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ چین اور امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں مل کر عالمی سطح پر قیادت کر رہے ہیں۔ صدر اوباما کی صدارت کی مدت میں اب چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، تاہم صدر اوباما کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں امریکہ ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں زیادہ متحرک اور فعال پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لاؤس کے تاریخی دورے کے موقع پر صدر اوباما ویتنام کی جنگ کے دوران اس ملک کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے اہم اعلان کریں گے۔ لاؤس میں لاکھوں کی تعداد میں کلسٹر بم کے ٹکڑے اب بھی موجود ہیں، امریکہ ان کو ہٹانے کے لیے امداد دے گا۔ لاؤس کے اس دورے کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
بارودی سرنگیں صاف کرنے والے ماہرین علاقے کو صاف اور محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ لاؤس کے عوام اپنی معمول کی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ لاؤس کے ایک شہری کا کہنا ہے، لاؤس کا یہ شہری کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک زمین میں دبا ہوا کلسٹر بم پھٹ گیا اور یہ شخص اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا۔ 1960 اور 1970 کے عشروں میں ویتنام کی جنگ کے دوران پڑوسی ملک لاؤس میں جنوبی ویتنام کی فورسز کے ساتھ امریکی افواج بھی کمیونسٹوں کے خلاف جنگ آزما تھیں، اور تقریباً 10 برسوں کے دوران امریکی فورسز نے 20 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ دھماکہ خیز مواد لاؤس پر گرایا۔ ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 1/3 مواد پھٹ نہیں سکا اور وہ زمین کی تہوں میں دبا ہوا ہے، اور اب بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک انجانا جان لیوا خطرہ بنا ہوا ہے۔ جنگ کے بعد ان بچے ہوئے بموں سے تقریباً 20,000 افراد زخمی یا ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے اکثر کی عمریں 15 سال سے کم تھیں۔ علاقے میں تعمیر نو کے کام کرنے والے گروپ کے بانی جب 8 سال کے تھے تو وہ اسی طرح کے حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ کوالٹی آف لائف ایسوسی ایشن کے بانی سلام فان کہتے ہیں،
In 2015, our organization met 46 people who had been injured in the past.
سن 2015 میں ہم نے 46 افراد سے رابطہ کیا جو ان حادثات کا شکار ہوئے تھے، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ امریکہ نے لاؤس میں بحالی کے لیے مالی امداد دی ہے، مگر اب بھی مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سرنگیں صاف کرنے کے ماہر نیل اورنل کہتے ہیں،
Estimations are that national survey will be 5 years and clearance will be a further 20 years. That could be shortened if it was survey and clearance at the same time.
تخمینے کے مطابق علاقے کا سروے کرنے میں کم از کم 5 سال لگیں گے، جبکہ ان کی صفائی کے لیے 20 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ یہ عرصہ کم ہو سکتا ہے، لیکن سروے اور صفائی کام ساتھ ساتھ شروع کرنا ہوگا۔ لاؤس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بم گرانے کی فیکس تعداد سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ نے اس سلسلے میں مداوع کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم صدر اوباما پہلے امریکی صدر ہیں جو لاؤس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک مقامی خاتون کہتی ہیں، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہم غصہ ور لوگ نہیں ہیں، ہم ماضی میں زندہ رہنے کے بجائے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لاؤس کے دارالحکومت میں صدر اوباما آسیان کے 10 رکن ممالک کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر انہیں بتائیں گے کہ امریکہ علاقے کی بحالی کے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار کی سیویلین لیڈر آنگ سان سوچی آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گی۔ امریکہ کے صدر براک اوباما منگل کے روز لاؤس میں ایک تقریر کے دوران اس دورے کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوبیل انعام یافتہ لیڈر 14 اور 15 ستمبر کو واشنگٹن میں ہوں گی۔ واشنگٹن اس جنوب ایشیائی ملک کے خلاف پابندیوں کو ہٹانے یا ان میں نرمی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ آنگ سان سوچی سے مشورے کے بعد پابندیوں کی حدود میں نرمی کا تعین کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کے کچھ گروپ تعزیرات میں نرمی کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ جمہوری تبدیلی واپس نہیں ہوگی، یہ پابندیاں جاری رہنی چاہیے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں اب جبکہ 9 ہفتے رہ گئے ہیں، دونوں امیدواروں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ سی این این اور او آر سی کے ایک سروے میں منگل کے روز بتایا گیا کہ ٹرمپ کو کلنٹن پر 43 کے مقابلے میں 45 پوائنٹ سے برتری حاصل ہو گئی ہے، جبکہ ایک ویب سائٹ ان تمام جائزوں کو اکٹھا کیا ہے تو اس میں کلنٹن کو 3 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈوٹرٹے نے صدر اوباما کے بارے میں کہے گئے اپنے نازیبہ کلمات پر معافی مانگ لی ہے۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
فلپائن کے صدر نے امریکی صدر اوباما کے بارے میں جن نازیبہ کلمات کا اظہار کیا ہے اس پر انہوں نے معذرت کی ہے۔ تاہم ان کے ان جملوں کے بعد صدر اوباما اور فلپائن کے صدر کے درمیان ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے۔ فلپائن کے صدر کے سیکرٹری مواصلات مارٹن اینڈنار کہتے ہیں،
He regrets that his remarks to the press have caused much controversy. While asserting the intent to chart an independent foreign policy and promote closer ties with all nations, he expresses deep regret.
انہیں افسوس ہے کہ پریس میں آنے والے ان جملوں سے متنازع صورتحال پیدا ہو گئی۔ تاہم دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے فروغ کے لیے اور آزاد خارجہ پالیسی کے اصولوں کے پیش نظر انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ صدر اوباما کے لیے احترام کے جذبات رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم اور جاری اور ساری رہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نو عمری کی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، جبکہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے کے اثرات آگے کی زندگی میں موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسے نوجوان جو 21 برس کی عمر تک 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی عادت رکھتے تھے، ان میں نمایاں طور پر وزن میں اضافے کا امکان کم پایا گیا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ناکافی نیند وزن میں اضافے کے اعتبار سے ایک اہم پیشن گوئی ثابت ہوئی، جس میں 6 گھنٹے سے کم نیند موٹاپے کے خطرات کا ایک اہم عنصر تھی۔ اس مطالعے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیرولائنا کے محققین نے 16 برس اور 21 برس کے 10,000 نوجوانوں کے صحت کی معلومات کا تجزیہ کیا۔ 6 برس تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے دوران ٹین ایجرز نوجوانوں کے وزن اور نیند کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی۔ 16 برس کے ہر 5 میں سے ایک بچے نے بتایا کہ اس کی نیند کا دورانیہ ہر روز رات میں 6 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، اور اسی گروپ میں 21 برس کی عمر میں موٹاپے کا امکان 20% زیادہ پایا گیا۔ محققین کے مطابق اگرچہ جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا دورانیہ بھی موٹاپے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن نیند کی کمی اور موٹاپے کے تعلق کے لیے ان وجوہات کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود نیند کی کمی سے صحت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی کمی، تھکان اور دن کے اوقات میں غنودگی کے اثرات سے عام طور پر انسان کی کھانے پینے کی عادتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جو اسے وقت بے وقت کھانے اور بغیر غذائیت والے کھانوں کی جانب مائل کرتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نیند کا دورانیہ 6 گھنٹے سے کم ہو تو جسم میں موجود بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جبکہ بھوک کی اشتہا کو دبانے میں مدد کرنے والا ہارمون کم خارج ہونے لگتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر شکیرا نے کہا کہ کم عمری میں نیند کی کمی مستقبل میں آپ کے لیے موٹاپے کے خطرے میں اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک بار بالغ عمر تک وزن میں اضافہ ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے صحت کے مسائل میں اضافے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر شکیرا کے بقول والدین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ٹین ایج بچے ہر رات 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آسٹریلیا اپنے منفرد موسموں، نباتات اور جانوروں کی اقسام کی بنا پر دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ اس بر اعظم میں ایک پارک ایسا بھی ہے جہاں بڑی تعداد میں سانپ، چھپکلیاں، رینگنے والے جانور اور اسدہے رکھے گئے ہیں۔ اس پارک میں موجود بیٹی نام کی ایک اجدہن کے بڑھتے ہوئے وزن اور لمبائی سے پارک کے نگران بہت پریشان تھے، اور انہوں نے ایک سال قبل اس کا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ڈائٹنگ کا ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا تھا۔ بیٹی اپنے خوبصورت رنگوں کے چکور خانوں کی بنا پر سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے۔ اپنے پروگرام پر عمل درآمد کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد پارک کے ماہرین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا پروگرام کامیاب رہا ہے اور بیٹی کے وزن میں تیز رفتار اضافے کو روک دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز ماہرین کے ایک گروپ نے بیٹی کا معائنہ کیا، جس سے انہیں پتا چلا کہ ایک سال گزرنے کے بعد اس کا وزن 137 کلو گرام اور لمبائی 6.5 میٹر ہو گئی ہے۔ ماہرین کو اطمینان ہوا کہ پروگرام پر عمل درآمد سے ایک سال کے دوران اجدہے کا وزن صرف 2 کلو گرام بڑھا۔ یہ اضافہ ماضی کے مقابلے میں خاصا کم تھا۔ اجدہے کے وزن پر قابو رکھنے کے لیے پارک کے ماہرین نے اس کی خوراک میں کمی کی اور اسے کھانے کے لیے 3 یا 4 بکرے دیے، جبکہ اس سے 1 سال پہلے بیٹی کی خوراک 10 بکرے تھی۔ گویا ڈائٹنگ کا نسخہ اجدہوں پر بھی کارآمد ہے۔ چکور کھانے والے اجدہے جنوب مشرقی ایشیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موقع ملنے پر وہ انسان کو بھی نگل جاتے ہیں۔ ادھر سائنسدانوں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا کے ساحل کے نزدیک 57 ایسی شارک مچھلیوں کی نشاندہی کی ہے جو شارک ہی کی 2 مختلف اقسام کے اختلاط سے وجود میں آئی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق شارک کی یہ نئی قسم عمومی طور پر پائے جانے والی سیاہ دم والی شارک اور آسٹریلوی ساحل کے قریب گرم پانیوں کی قدرے چھوٹی شارک کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی ہے۔ محققین کے مطابق کسی کھلے سمندر میں 2 مختلف نسلوں کے اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ پہلی شارک مچھلیاں ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نئی نسل کی یہ شارک مچھلیاں عموماً آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقے کی 200 کلومیٹر کی پٹی میں رہ رہی ہیں، لیکن وہ جنوب کی جانب کھلے سمندر کے یخ پانیوں میں 1600 کلومیٹر تک سفر کرتی رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 2 مختلف النسل مچھلیوں کے اختلاط کی حقیقی وجوہ کا تاحال تعین نہیں کر سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح کراچی میں بھی یوم دفاع پاکستان کی تقریبات منائی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے اس شہر میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام بھی کیا۔ ان کی تفصیلات کے ساتھ شہزاد حسین۔
منگل کو ملک کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی یوم دفاع پاکستان منایا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا اور یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں مرکزی تقریب مزار قائد پر ہوئی، جہاں گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی اور پاکستان فضائیہ کے دستے نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر مسلح افواج کے نمائندوں، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور عوام نے حاضری دی۔ دوسری طرف کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی منگل کو ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کراچی کے مرکزی علاقے نشتر پارک میں کیا گیا۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
تحریک انصاف نے پاناما لیک کے حوالے سے پورے ملک میں ایک احتجاجی مہم شروع کی، اس سلسلے میں کراچی میں یہ جلسہ ہے اور کراچی میں ایک ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے مریض کے علاقے میں، اور یہ کیسے موقع تو ہو رہا ہے جب ایم جی ایم کوٹ کا شکار ہے، تو اس لیے اور وہاں پہ تحریک انصاف کی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، تو اس تناظر میں یہ عمران خان جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے کراچی کے ماحول میں، اس کی حاضری بھی کم ہے، تو میرا خیال ہے کراچی کی سیاست میں اس کا کوئی اس جلسے کا کوئی خاطر خاص اثر ہونے کا امکان نہیں۔
پروفیسر توصیف احمد کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں متحدہ قومی موومنٹ کی صورتحال تقریباً ویسی ہی ہے جیسی کہ تھی، اور اگلے کچھ عرصے تک ایسی ہی رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں کراچی کی سیاسی صورتحال متحدہ قومی موومنٹ کے گرد گھومتی رہی اور ایم کیو ایم کے لیے حالات بہت تیزی سے بدلے۔ سب سے پہلے لندن میں مقیم متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کی پاکستان مخالف تقریر، نعرے اور پھر کراچی میں ہنگامہ آرائی، میڈیا پر حملے، پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ کا مرکز سیل کرنا، کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنا اور ایم کیو ایم کے مختلف دفاتر سیل کرنا اور گرانا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں لندن میں ایم کیو ایم کے بانی سے لا تعلقی کا اعلان، اور ایم کیو ایم پاکستان کو پاکستان ہی سے چلانے کا اعلان۔ گزشتہ روز شہر میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے حق میں بینرز لگائے گئے، لیکن بعد میں لندن میں ایم کیو ایم نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ مزید یہ کہ کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر، جو کہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اور گزشتہ ماہ سے جیل میں ہیں، انہوں نے عدالت سے گزارش کی ہے کہ ان پر قائم مقدمات کو جلد نمٹایا جائے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں ایک طرف شہروں اور قصبوں میں مویشیوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں دوسری طرف کانگو وائرس کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ صوبائی اور مرکزی صحت کے ادارے اس سلسلے میں ضروری کارروائی کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ دی ہے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان میں مہلک کانگو وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ماہرین نے عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مال مویشیوں سے منتقل ہونے والے اس وائرس کے مزید پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ کوئٹہ کے پاتما جنا چیسٹ اسپتال میں کانگو وائرس سے متعلق رابطہ کار ڈاکٹر عباس نوتکانی نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ رواں سال اب تک اس وائرس سے متاثر ہونے کے خدشے سے 96 مریض ان کے اسپتال میں لائے گئے، جن میں سے 27 میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ان کے بقول اب تک 10 مریض اس وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 13 علاج کے بعد صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی ابتدائی حالات کے بارے میں ڈاکٹر نوتکانی نے بتایا کہ مریض کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے، جس کے بعد قے کے ساتھ ساتھ کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور تیز بخار رہنے لگتا ہے۔ بعد ازاں مریض کو بدن میں شدید درد محسوس ہوتا اور پھر ناک، کان اور منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نوتکانی کا کہنا تھا کہ ایسے مریض کو فوراً ان کے اسپتال میں منتقل کر دینا چاہیے۔
ابھی اسپرے شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، مال مویشی جب لینے جائیں تو ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کے جائیں، بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیں، بچوں کو مال مویشیوں کے ساتھ زیادہ نزدیک نہیں چھوڑیں، اور یہ جو چمڑے وغیرہ ٹرانسپورٹیشن کریں گے ان کو بھی گلاوز وغیرہ پہننے چاہیے، اور جب یہ مال مویشی حلال کریں یہ قصاب وغیرہ وہ بھی گلاوز اور ماسک وغیرہ پہنے، اور ہاف لیگ شوز ہوتے ہیں یہ جو بوٹ پہنتے ہیں وہ پہنے، پہن کے وہ کریں، آدھے ٹانگ تک ہوتے ہیں وہ پہنے، تو اس سے بہت کافی حد تک ہم لوگ قابو پا لیں گے۔
ذرائع ابلاغ میں کانگو وائرس کے پھیلاؤ کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد عام لوگوں اور گھریلو خواتین میں تشویش پایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر عباس نوتکانی کہتے ہیں،
اب تک پورا جوب ڈویژن جس میں شیرانی، نورلائی، بارکان، کولو جو سبی ڈویژن میں ہے، قلعہ سیف اللہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، خاران، خوزدار، نوشکی، کلات، نسبیلا، ان میں ابھی تک اسپرے کا کام روزانہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اس یہاں پورے صوبے میں متحرک ہے۔ اس کے علاوہ مکران ڈویژن میں اویئرنیس پروگرام ہمارا شروع ہے اسی بیماری کے خلاف، اس طرح نصیر آباد پورے ڈویژن میں اویئرنیس کمپین شروع ہے۔
بلوچستان کے سیکرٹری لائف سٹاک محمد صدیق مندوخیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ کانگو وائرس کے تدارک کے لیے اقدام کا آغاز کر دیا ہے اور مختلف اضلاع کی مویشی منڈیوں میں بھی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ عید الاضحیٰ کے بعد بھی کانگو وائرس سے متاثر ایک درجن سے زائد مریض سامنے آئے تھے، جن میں سے 9 موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات سے متعلقہ سرگرمیاں آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ دونوں بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدوار اپنی مہم میں تیزی لا رہے ہیں۔ رواں ہفتے میں ان کی سرگرمیاں کیا رہیں گی، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل باومن کی ایک رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی۔
ایسے میں جب صدارتی انتخابات میں صرف 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، کلنٹن انتخابی مہم ایک دفعہ پھر دفاعی رخ اختیار کر گئی ہے۔ اس کی وجہ ایف بی آئی کی جانب سے جاری کردہ 3 گھنٹوں پر مشتمل اس انٹرویو کے دستاویزات ہیں جو ایف بی آئی نے جولائی کے مہینے میں ہلری کلنٹن کے ساتھ کیا تھا۔ ایجنسی پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ہلری کلنٹن نے کوئی جرم نہیں کیا، تاہم انہوں نے لاپرواہی سے کام لیا، اور یہ کہ ان پر مجرمانہ غفلت کے الزامات لاگو نہیں ہو سکتے۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمس کومے کے الفاظ،
There is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information.
اس کے شواہد موجود ہے کہ انہوں نے انتہائی حساس اور خفیہ معلومات کو نمٹانے میں بہت ہی لاپرواہی سے کام لیا۔ یہ الفاظ تھے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمس کومے کے۔ ایف بی آئی کی جانب سے جاری کردہ ان دستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ ہلری نے اپنی وزارت کے دوران اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ای میلز کے لیے نجی سرورز استعمال کی۔ ہلری کلنٹن کئی دفعہ اپنی دفاع ان الفاظ میں کر چکی ہیں۔
I will say it was a mistake. I would not do it again.
میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک غلطی تھی اور میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ ایف بی آئی کی جانب سے جاری کردہ ان دستاویزات کے مطابق ہلری کلنٹن اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں ملنے والی بعض ای میلز میں خفیہ معلومات موجود ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ لفظ سی کا مطلب خفیہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مہم کی مینیجر کیلیون کانوے نے اس بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
فارمر یونائیٹڈ سٹیٹس سینیٹر، فارمر فرسٹ لیڈی اینڈ سرٹنلی دی سٹنگ سیکرٹری آف سٹیٹ،
ایک سابقہ امریکی سینیٹر، ایک سابقہ خاتون اول اور ملکی وزیر خارجہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ سی کا مطلب کیا ہے۔ ہلری کلنٹن کو ایک دیانتدار امیدوار کے طور پر قبول کرنا مشکل ہے۔ یہ الفاظ تھے ٹرمپ مہم کی مینیجر کیلیون کانوے کے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدوار ٹم کین نے کہا ہے کہ یہ دستاویزات جو ہلری کلنٹن کے کہنے پر عام کی گئی ہیں، ایف بی آئی کی طرف سے کی گئی تحقیقات کی بنیادی نتائج کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ کہ ایف بی آئی کے مطابق اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں رہی۔ حالیہ سروس کے مطابق امریکیوں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن میں سے کوئی بھی پسندیدہ امیدوار نہیں ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہالینڈ کے قوم پرست رہنما گیٹ ویلڈرز اور امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لیڈرز خوف اور گمراہ کن وعدوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ تفصیل جیف کسٹر کی رپورٹ میں سنتے ہیں۔
ہیگ میں پیر کے دن سیکیورٹی اور انصاف سے متعلق ایک کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے زید راد الحسین نے کہا کہ دائیں بازو کے سیاستدان آدھے سچ اور معاملات کو بہت زیادہ غیر سنجیدہ اور آسان بنا کر پیش کرتے ہیں اور اسی پر انحصار کرتے ہیں، جس طرح داعش اسے اپنے پروپیگنڈے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ زید راد الحسین کہتے ہیں،
میک نو مسٹیک، آئی سرٹنلی ڈو ناٹ ایکویٹ دی ایکشنز آف نیشنلسٹ ڈیموگوگز ود دوز آف داعش which are monstrous, sickening, and Daesh must be brought to justice.
غلط نہ سمجھے، میں یقیناً قوم پرست لیڈروں کی کارروائیوں کا داعش کے ساتھ موازنہ نہیں کر رہا ہوں، جو نہایت ہیبتناک ہیں اور بیمار ذہنیت کے حامل ہیں۔ یقیناً داعش کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن ابلاغ کے لیے داعش آدھے سچ اور معاملات کو نہایت آسان بنا کر پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو ویسا ہی طریقہ ہے جو یہ رہنما استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زید نے کہا کہ فارمولا نہایت آسان ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرو، انہیں خوف میں مبتلا کرو، اور پھر اس بات پر زور دو کہ یہ سب کچھ ایک مخصوص گروپ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ملک کے اندر اور بیرون ملک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں کو ایسی باتوں کی پیشکش کرو جو افسانوی نوعیت کی ہوں، لیکن دوسروں کے لیے نہایت غیر منصفانہ نوعیت کا درجہ رکھتی ہوں۔ زید نے ویلڈرز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگست کے آخر میں انہوں نے ایک منشور پیش کیا جس میں یہ بات شامل تھی کہ مسلمان ملکوں سے ہالینڈ آنے والے تارکین وطن پر پابندی عائد کر دی جائے، مسجدوں اور اسلامی اسکولوں کو بند کر دیا جائے، اور قرآن کریم پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ انہوں نے ویلڈرز اور ٹرمپ کا موازنہ فرانس، برطانیہ، ہنگری، آسٹریلیا اور سلوواکیا کے بعض لیڈروں سے بھی کیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عالمی ادارہ خوراک پروگرام کا کہنا ہے کہ وہ شمالی عراق کے قصبے میں تقریباً 30,000 افراد کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔ اس علاقے پر داعش تقریباً 2 سال تک قابض رہا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
کیارا موصل کے جنوب میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک عراقی قصبہ ہے۔ 2 سال سے بھی زیادہ عرصے تک امدادی کارکنوں کو اس قصبے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جبکہ اس قصبے پر داعش اپنا کنٹرول کھو چکی ہے، عالمی ادارے خوراک اور دیگر اداروں کے لیے ان علاقوں میں ہزاروں بھوکے اور محروم افراد تک امداد پہنچانا ممکن ہو گیا ہے۔ عالمی ادارے خوراک کی ترجمان بیٹینا لوشر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈبلیو ایف پی اور ان کے شراکت دار حالات کا جائزہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انہیں پتہ چلا ہے کہ قصبے میں موجود لوگوں کو فوری طور پر خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ بیٹینا لوشر کے الفاظ،
All of its shops are either destroyed or closed. Food stocks had been running really low. People surviving only
اس قصبے کی تمام دکانیں یا تو تباہ ہو چکی ہیں یا پھر بند ہیں۔ اشیائے خوردنوش بہت کم ہیں، لوگ صرف گندم پر گزارا کر رہے ہیں۔ قصبے میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تیل کے کنوؤں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ الفاظ تھے عالمی ادارے خوراک کی ترجمان بیٹینا لوشر کے۔ ڈبلیو ایف پی اپنے پارٹنرز مسلم ایڈ اور ویمن امپاورمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر تقریباً 300,000 خاندانوں کے لیے خوراک کی اشیاء فراہم کر چکا ہے، جو ایک ماہ کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارے اس قصبے کے مضافاتی علاقوں میں کیمپوں میں موجود تقریباً 2,000 بےگر افراد کو بھی خوراک مہیا کر چکے ہیں۔ بیٹینا لوشر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے ادارے نے موصل کے ارد گرد علاقوں میں بھی لوگوں کو خوراک پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جرمنی کی طرف سے 28 ملین ڈالرز کی امداد کی وجہ سے ان بےگر خاندانوں کو خوراک دینے میں مدد ملی ہے جو موصل میں جاری لڑائی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس سال کے آخر تک ان بےگر افراد کی مدد کرنے کے لیے مزید 106 ملین ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان منگل کو میانمار کے مغربی راکھین ریاست پہنچے تو ہزاروں احتجاجیوں نے مخالفانہ نعرے لگائے۔ کوفی انان کا یہ دورہ حقائق جاننے کا ایک مشن ہے، جہاں لسانی اور مذہبی اختلافات نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین راکھین ریاست کے دارالحکومت ستوے کے ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے اور اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ ان کے ملکی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے۔ اپنے دو روزہ دورے میں اقوام متحدہ کے سابق سربراہ مسلمان رہنماؤں سے بھی ملیں گے اور بے گھر لوگوں کے کیمپ کا بھی معائنہ کریں گے۔ راکھین ریاست کے لیے مشاورتی کمیشن کے چیئرمین کوفی انان کا کہنا تھا،
To build the future, the two major communities have to move beyond decades of mistrust.
کوفی انان کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی تعمیر کے لیے دو بڑی برادریوں کو برسوں کی بے اعتباری کو ختم کرتے ہوئے انصاف، شفافیت اور برابری کی قدروں کو گلے لگانا ہوگا۔ راکھین ریاست کے لوگوں کو اپنا منشور خود بنانا ہوگا۔ ہم ان کی ہر مدد کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کو نئی تجاویز اور نئے خیالات دینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بحران اس وقت شروع ہوا جب سن 2012 میں بدھ قوم پرست اکثریت اور اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں چھڑ گئیں۔ 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور 120,000 روہنگیا مسلمان بے گھر لوگوں کے کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں ان پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ نائجیریا کی حکومت ان عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے نیجر ڈیلٹا کے علاقے میں تیل کی صنعت میں یونان طوفان برپا کر رکھا ہے۔ درجن سے زیادہ لوگ حکومت سے مطالبات کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روسی حکومت کی نام نہاد ناپسندیدہ تنظیموں کی فہرست میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ اس مرتبہ عہدیداروں نے امریکہ میں قائم انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ یا آئی آر آئی اور میڈیا ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ فنڈ یا ایم ڈی آئی ایف پر روس میں کام کرنے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو روسی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش ہے۔ آئی آر آئی اور ایم ڈی آئی ایف پوری دنیا میں صراحت اور صاف گوئی، حکومت میں جواب دہی اور میڈیا کی آزادی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جنہیں روس کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں دبانے کی۔ ایک پریس ریلیز میں آئی آر آئی نے کہا ہے کہ یہ اقدام آئی آر آئی کی نسبت روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں زیادہ کچھ بیان کرتا ہے۔ یہ اس چیز کا مزید ایک ثبوت ہے کہ وہ جمہوریت اور اپنے عوام کو اپنا مستقبل خود ڈھالنے کا موقع فراہم کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے روسی ڈائریکٹر سرگئی نکٹن نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایک اور واضح پیغام بھیجنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روسی غیر سرکاری تنظیموں اور آزاد میڈیا کو غیر ملکی عطیات دہندگان سے خود کو الگ کر لینا چاہیے، اور غیر ملکی عطیات دہندگان کو روس سے خود کو الگ رکھنا چاہیے۔ ناپسندیدہ تنظیموں سے متعلق سن 2015 کے قانون کے تحت ان گروپس پر روسی سرزمین میں کام کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، جنہیں ریاست کے آئینی حکم، قومی دفاع یا سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ روس کی اس فہرست میں شامل دوسرے غیر سرکاری امریکی اداروں میں آئی آر آئی کا ذیلی ادارہ نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ اور ان کا عطیہ دہندہ نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی شامل ہیں۔ روس کے عوام شفاف اور جواب دہ انتظام حکومت، قانون کے مطابق برابری کے سلوک اور خوف اور انتقام کے ڈر کے بغیر اپنے حقوق کے استعمال کی اہلیت کے حقدار ہیں۔ امریکہ ایک بار پھر روس کی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ اور روس میں سول سوسائٹی کے اداروں کے اہم کام پر ایسی پابندیاں ختم کرنے کی اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں پر قائم رہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے، عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی، جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے۔ اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے۔ پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے۔ جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی۔ مزید برآں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں، جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے۔ پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں، جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں۔ مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی۔ 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی، جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی۔ سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی۔ علاوہ ازی دنیا لامذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہیں۔ جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی، جبکہ صرف 1% نے خود کو لامذہب بتایا۔ تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا، بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے۔ مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے، جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دوہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی، جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں۔ اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے، جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ سویڈن میں 19%، چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا۔ برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں۔ 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں۔ عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں، چٹھی آتی ہے پوچھے جاتی ہے کہ گھر کب آؤ گے، کہ گھر کب آئے۔ بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے، اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا، اس میں ہو گھر ہو ہم سفر، تیرا میرا اپنا۔
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں، اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے۔
ذرا شور ہوا، دل چور ہوا، تیری اور ہوا، ہلچل ہوئی، ذرا شور ہوا، دل چور ہوا، تیری اور ہوا، ایسے چلے جب ہوا۔
شاہ رخ خان، رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے۔
تیرے پیار۔
آج کل کی فلموں میں ایک ہی ہیرو کے لیے مختلف گلوکاروں کی آواز میں گیت ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس نئے رجحان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سونو نے کہا کہ ان کے خیال میں ایک کریکٹر کے لیے ایک ہی آواز سوٹ کرتی ہے، اس سے ٹیمپو بھی بنا رہتا ہے۔ ایک فلم میں ایک ہیرو کے گیت ایک ہی آواز میں ہوں وہی اچھا لگتا ہے، جیسے راج کپور کے لیے مکیش پلے بیک سنگنگ کیا کرتے تھے اور دلیپ کمار کے لیے محمد رفیع اور طلعت محمود۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر راب میکلین، اور خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔